الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن المجالس بالصعودات فقالوا يا رسول الله لا يشق علينا الجلوس في بيوتنا قال فإن جلستم فآتوا المجالس حقها قالوا وما حقها يا رسول الله قال إدلال السائل ورد السلام وغض الأبصار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر یہ عنوان قائم کیا ہے باب مجالس السعودات سعودات یہ جمع ہے جمع الجمع سعود کی جمع ہے اور سعود یہ سعید کی جمع ہے سعاد سے گھر کے سامنے جو گزرگاہ ہوتی ہے کھلا حصہ ہوتا ہے گھر کے دروازے کے سامنے گھر کا صحن یعنی جہاں سے لوگ گزرتے ہیں اس کو سعید کہتے ہیں سطح زمین کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں وہ پہلے والا مفہوم مراد ہے کہ کوئی آدمی یا لوگ گھر کے باہر بیٹھیں مجلس کریں عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی اوٹوں پر بیٹھنے کی وہ اسی حکم میں آتا ہے اسی کو بتلانا چاہتے ہیں کہ اس مجلس کی اور اس طرح بیٹھنے کی شرعی اعتبار سے کیا حیثیت ہے شریعت مطہرہ فسق و فجور کے جو اسباب ہو سکتے ہیں ان پر بھی روک جو ہے قدغن لگاتی ہے اس کی روک تھام کرتی ہے عام طور پر اس طرح جب لوگ باہر اوٹوں کے اوپر یا گزرگاہ کے اوپر بیٹھیں گے اور وہاں سے عورتیں گزریں گی تو یہ چیز جو ہے اخلاق کے بگڑنے فاسد ہونے کا اور فسق و فجور کے عام ہونے کا ذریعہ بنتی ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا لیکن اگر کوئی معذوری ہے کہ گھر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو اس صورت میں جیسا کہ آگے آ رہا ہے کچھ شرائط کے ساتھ گنجائش دی گئی ہے ان شرائط کا لحاظ کرنا ضروری ہے اس کے بغیر اجازت نہیں رہے گی یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھر کے سامنے جو گزرگاہیں ہیں کھلا صحن ہے وہاں پر مجلس لگانے سے منع فرمایا کہ وہاں بیٹھیں لوگ بیٹھ کے باتیں کریں مجلس لگائیں तो ये चौपाल जिसको बोलते हैं हिंदी में उसकी इजाजत नहीं दी। फकालो या रसूल अल्लाह लयशुक अलैन الجلوس في بيوتنا, चूंकि हजरत सहाबा रिजवानुल्लाह तआला अलैहि मजमईन के मकानात जो होते थे वो कोई हमारे मकानों की तरह कई कई कमरे और बैठकें और इसका सवारी नवाज एक कमरा होता था, उसी में सब कुछ जरूरतें पूरी होती थी। तो अब जाहिर है उस एक कमरे में जो है दूसरे लोग भी आकर के कैसे बैठ पाएंगे, इसीलिए हजरत सहाबा रिजवानुल्लाह तआला अलैहि मजमईन ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल घरों में बैठना हमारे लिए दुश्वार है, इसलिए कि घरों में इतनी जगह है नहीं कि हम बैठ सकें वहां और बैठ के बातें कर सकें और तबीयत को कुछ राहत पहुंचाने के लिए थोड़ी देर उसकी जरूरत पेश आती है। तो गोया अब हमारे बैठने की जगह ही वो है, उनके अलावा हमारे पास कोई और जगह है नहीं, बदल नहीं है उसका। तो उस पर फिर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शर्त के साथ इजाजत दी, फइन जलस्तुम फातुल मजालिस हक्का, कि अगर तुम बैठते ही हो वहां तो फिर उसका जो हक है वो हक अदा करो, हक अदा करो तो बैठने की आपको इजाजत होगी वरना नहीं। कालो वमा हक आया रसूल अल्लाह, उस पर इन हजरात ने पूछा अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल इन मजालिस का हक क्या है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चंद चीजें बतलाई। इदलालु साइल, कि कोई आदमी गुजर रहा है और गुजरने वाला आदमी रास्ते से वाकिफ नहीं है और वो वहां बैठे हुओं को रास्ते के मुतालिक पूछ रहा है या वहां किसी मकान के मुतालिक पूछ रहा है या वहां वाके कोई और जगह कि भाई कोई आदमी उसी इलाके में वहां अस्पताल है या कोई डॉक्टर का मकान है, फलां डॉक्टर साहब का मकान कहाँ है, फलां साहब का मकान कहाँ है, ये तो मतलब ये है कि जो आदमी रास्ता पूछे उसको रास्ता बतलाना ये उसका हक है। वरदु सलाम, गुजरने वाले सलाम करेंगे, चूंकि शरीयत ने ताकीद ये की है कि गुजरने वाला बैठे हुए को सलाम करें, गोया इनको ये तो कहा गया कि तुम्हारे लिए अपनी तरफ से सलाम में इब्तिदा करना जरूरी नहीं है लेकिन जो गुजरने वाला सलाम करेगा उसके सलाम का जवाब तुम्हें देना जरूरी है, सलाम का जवाब देना। वगद्दुल अबसार, और निगाहों को नीचा रखना, कोई ऐसी चीज जिसको देखने की शरीयत ने इजाजत नहीं दी है, मसलन औरतें वहां से गुजर रही हैं तो उस वक्त ये नहीं है कि आंखें फाड़ फाड़ कर उनको देखें बल्कि यह है कि निगाहें नीची कर लो। यहां तक लिखा है किताबों में कि अगर इनके इस तरह बैठने की वजह से गुजरने वालों को तकलीफ होती है, झिझक महसूस करते हैं और जो है बाज मतबा बैठे हुए लोग जो हैं वो अपने समाज और बरादरी के बड़े लोग होते हैं, उनके बड़े होने की वजह से उनके खौफ या उनसे हया की वजह से बाज लोग वहां से गुजरते ही नहीं और उनके इस गुजरने की वजह से उनके जो है कामों में रुकावट पैदा होती है तो फिर वो बैठना जायज नहीं, मना है, उस शर्त में इजाजत नहीं है, वह ये लोगों के लिए दुश्वारी तकलीफ का बाइस हो जाएगा। बहरहाल निगाहें नीची रखें जिन चीजों, किसी का ऐब न देखा जाए, किसी के ऊपर जो है हंसा न जाए, ठट्ठा न किया जाए, किसी का मजाक न उड़ाया जाए, किसी की तहकीर न की जाए। वल अमरु बिल मारूफ, भली बात का हुक्म करना, कोई वहां जरूरत पेश आए किसी भली बात के लिए हुक्म की तो वो किया जाए। वन्नहयु अनिल मुनकर, और बुरी बात से रोका जाए। इन चीजों का अगर एहतमाम कर सकते हो तो फिर इन गुजरगाहों पर बैठने की गुंजाइश निकलती है, वरना आमतौर पर इस तरह बैठने वाले इन चीजों का लिहाज करते नहीं बल्कि उनका बैठना होता ही है इन सब की खिलाफ वर्जी करने ही के लिए, औरतों को देखने के लिए, लोगों का ठट्ठा उड़ाने के लिए, उन पर तफसरे करने के लिए। इसलिए हकीकत तो यह है कि इससे बचना जरूरी है। उलमा ने इस मौके पर इसके मुतालिक बहुत तफसीलात की हैं। अल-मुदखल में अल्लामा इब्नुल हाज ने इस सिलसिले में बहुत तफसील से लिखा है और ये चीज शाया भी हुई है हमारे यहां से। हदसना मोहम्मद इब्न उबैदिल्लाह
قال حدثنا الدراوردي عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اذا ابيتم فاتوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الاذى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کا مضمون بھی تقریباً وہ پہلی روایت جیسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، گزرگاہوں پر بیٹھنے سے بچو، جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں وہاں نہ بیٹھا کرو، راستوں کے کناروں کے اوپر نہ بیٹھو. قالوا یا رسول اللہ ما لنا بد من مجالسنا. اس پر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہماری بیٹھنے کی جگہیں وہی ہیں، مطلب کہ گھروں میں بیٹھنے کی جگہ ہے نہیں، اس کی گنجائش نہیں، ہم جو مجلس کرتے ہیں وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی اور شکل ہے نہیں. تحدث و پیا، وہیں بیٹھ کے ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ابیتم فاتوا الطریق حقا، اگر وہاں بیٹھنے سے بچ نہیں سکتے، تمہاری ضرورتوں کے پیش نظر بیٹھنا پڑتا ہے، تو پھر راستے کا جو حق ہے وہ ادا کرو. حضرات صحابہ نے عرض کیا وما حق الطریق، راستے کا حق کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر، نگاہوں کو نیچا رکھنا، وکف الاذى، تکلیف پہنچانے والی چیز سے باز رہنا، یعنی کوئی ایسا کام جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہو وہ نہ کیا جائے. چنانچہ علامہ نووی رحمتہ اللہ علیہ نے غیبت سے بچنے کو اسی میں ضروری قرار دیا ہے، بدگمانی سے بچنے کو اسی میں ضروری قرار دیا ہے، آنے جانے والوں کی تحقیر سے بچنے کو اسی مناسبت سے کف الاذى ہی کا ایک فرد قرار دے کر منع کیا ہے. پھر یہ کہ بیٹھنا اس طرح کہ آنے جانے والوں کے راستہ تنگ ہو جائے، بہت سی مرتبہ جو ہے لوگ اس طرح آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے راستہ تنگ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اسی گویا ایذا پہنچانے میں داخل ہونے کی وجہ سے اس سے بھی بچنا ضروری ہے. اور جیسا کہ پہلے بتلا دیا، بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں اپنے جو ہے بڑا ہونے کی وجہ سے ایسے ہوں کہ ان کی وجہ سے آنے جانے والے ڈرتے ہوں، ہیبت محسوس کرتے ہوں، اور ان کے وہاں بیٹھے ہوئے ہونے کی وجہ سے وہاں سے گزر نہیں سکتے ہوں، تو اس صورت میں بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. والامر بالمعروف، اور بھلی بات کا حکم کرنا، والنہی عن المنکر، اور بری بات سے روکنا. بہرحال یہ ان چیزوں کا اگر لحاظ کیا جا سکتا ہے تو گنجائش ہے، ورنہ نہیں، چونکہ عام طور پر نہیں کیا جاتا ہے، اسی لیے فقہا اس کو منع ہی لکھتے ہیں. باب من ادلى رجلیہ الی البیر اذا جلس وکشف عن الساقین، کوئی آدمی کنویں کے اوپر بیٹھ کر کے پنڈلیاں کھول کر کے اپنے پاؤں کو کنویں کے اندر لٹکائے اور اس طرح بیٹھے، تو بتلانا چاہتے ہیں کہ ایسا بیٹھنا جائز ہے بوقت ضرورت. کبھی آدمی تنہائی میں یا جنگل میں یا ایسی خالی جگہ میں جہاں لوگ ہوتے نہیں وہاں جاتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ طبیعت کو ذرا راحت ہو، تو ایسے موقع پر تھوڑے پاؤں کھول کر کے لٹکا کر کے جو ہے راحت حاصل کرنے کے لیے یہ شکل اختیار کرتا ہے، تو اس کی اجازت دے رہے ہیں. اس کو ثابت کرنے کے لیے یہاں پر روایت پیش کرتے ہیں. حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا محمد بن جعفر عن شریک بن عبداللہ عن سعید بن المسیب عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوما الی حائط من حوائط المدینۃ لحاجتی. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے نقل کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باغات میں سے ایک باغ کی طرف اپنی ضرورت کے لیے تشریف لے گئے، وہ جہاں بیر عریس ایک کنواں ہے جہاں
قبا مسجد قبا جہاں پر واقع ہے اس کے قریب میں تھا. آج کل تو غالباً وہ حصہ بھی مسجد کی توسیع کی وجہ سے اس میں آ گیا ہے. بہرحال وہاں کنواں تھا, اس کنویں کا نام بیر عریض تھا اور وہ کنواں ایک باغ میں واقع تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس باغ میں کبھی کبھار تشریف لے جاتے تھے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کے لیے وہاں تشریف لے گئے. وہ خرج تو فی اثری, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہوا دیکھ کر میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے گیا. فلما دخل الحائط جلست على بابی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باغ میں تشریف لے گئے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دروازے پر بیٹھ گیا باغ کے. وَقُلْتُ لَأَكُونَنَّ الْيَوْمَ بَوَّابًا النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَأْمُرْنِي, کہ میں نے اپنے جی میں یہ کہا اور سوچا کہ آج تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دربانی کی خدمت انجام دوں گا اور گویا کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر آنے نہیں دوں گا, حالانکہ حضور نے یہ مجھے فرمایا نہیں تھا, یہ کام سونپا نہیں تھا, لیکن بعض روایتوں میں کہ بعد میں انہوں نے اجازت لے لی کہ اللہ کے رسول میں یہ خدمت انجام دینا چاہتا ہوں, حضور نے منظور فرمایا. فذهب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقضى حاجته, چنانچہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تو کچھ دور تشریف لے گئے, اپنی ضرورت پوری کر لی, اور پھر ضرورت پوری کرنے کے بعد وہ جلس علی قف البیر, کنویں کی جو منڈھیر تھی کنویں کے دونوں طرف جو ہیں کچھ چوڑا حصہ بنایا ہے, کنواں تو گول ہوتا ہے, اس گول میں ایک طرف دونوں طرف چوڑا حصہ اس انداز سے بنایا جاتا ہے کہ لوگ اس میں سے پانی آسانی کے ساتھ نکال سکیں, تھاڑا بولتے ہیں گجراتی میں اس کو. تو وہ جو کنویں کی اس چوڑے حصے کے اوپر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک کو وکشف عن ساقی ودلاهما فی البیر, اپنی پنڈلیاں آپ نے ذرا کھول لی اور ان کو کنویں میں لٹکا دی, اس طرح آپ تشریف فرما ہوئے. فجاء ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیستاذن علیہ لیدخل, کہا حضرت ابو بکر اس کے بعد تشریف لائے اور وہ داخل ہونے کے لیے اجازت لینا چاہتے تھے, گرا گویا آنا چاہتے تھے. فقل تو کما انت حتا استاذن لگ, اب حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر سے فرما اپنی جگہ پر رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے میں اجازت چاہوں, یعنی اندر آنا مت جب تک کہ اجازت نہ ملے. فوقف, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر ہی ٹھہر گئے. وجیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقلت یا رسول اللہ ابو بکر یستاذن علیک, میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حاضری کی اجازت چاہتے ہیں. فقال اذن له وبشره بالجنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو آنے کی اجازت دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو. فدخل, چنانچہ حضرت ابو بکر اجازت ملنے پر انہوں نے جا کے خوشخبری بھی سنائی اور اجازت بھی دی, وہ اندر آ گئے. فجاء یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکشف عن ساقیہ ودلاهما فی البیر, اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے بیٹھے ہوئے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف آ کر بیٹھ گئے وہیں کنویں کے کنارے کے اوپر, اور اپنی پنڈلیاں اپنے پاؤں انہوں نے بھی اندر لٹکا دیے اور پنڈلیاں کھول دی. فجاء عمر, تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. فقل تو کمان تو حتا استاذن لگا, حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا وہیں اپنی جگہ پر رہو باہر رہو یہاں تک کہ میں تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کر لوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن له وبشره بالجنہ, حضرت ابو موسیٰ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ حضرت عمر آئے ہوئے ہیں, وہ بھی حاضری کی اجازت چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اجازت دو اور ان کو بھی جنت کی بشارت سناؤ. فجاء عمر عن یسار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکشف عن ساقیہ ودلاهما فی البیر, حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں حضرت عمر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف بیٹھ گئے اور انہوں نے بھی اپنی پنڈلیاں کھول دی اور ان کو انہوں نے بھی کنویں میں اپنے پاؤں لٹکا دیے. فم تلال قف, وہ حصہ کنویں کا جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے بھر گیا. وہ دوسرا آسن تو پہلے سے تشریف فرماتے, حضرت ابوبکر دائیں طرف آئے, اب وہاں جگہ بیٹھنے کی نہیں رہی. ثم جاء عثمان, اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. فقل تو کمان تو حتا استاد نہ لگ, حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں میں نے ان سے بھی کہا اپنی جگہ پر رہو تاکہ یہاں تک کہ میں تمہارے لیے اجازت حاصل کر لوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن لہو وبشر بالجنت ما بلا یصیب, کہ ان کو اجازت دو اور ساتھ ہی ساتھ جنت کی بشارت بھی سناؤ, البتہ ان کو اللہ کی طرف سے آزمائش پہنچے گی, یعنی اللہ کی طرف سے آزمایا جائے گا. چنانچہ انہوں نے جا کر کے حضور کی ہدایت کے مطابق اجازت بھی دی, جنت کی بشارت بھی سنائی, اور جو ہے ان کو یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے آزمایا جائے گا. انہوں نے کہا اللہ مددگار ہے. فدخل فلم یجد معہم مجلسا, اب حضرت عثمان جب وہاں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, یعنی جس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے وہ جگہ بھر گئی تھی جیسا اوپر آیا. فتحول حتی جاء مقابلہم علی شفۃ البعیر, تو وہ وہاں سے ہٹے اور اس کے سامنے والا کنویں ہی کا سامنے والا جو حصہ تھا اس کا کنارے والا وہاں آئے اور وہاں اپنے پاؤں لٹکا دیے, پنڈیاں کھول دی. فکشف عن ساقی ثم دلاهما فی الدین, فجعلت اتمنى یاتی خلی وادخل یاتی بی فلم یاتی حتی قاموا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں تمنا بھی کرنے لگا, دعائیں بھی کرنے لگا, میرا بھائی آج آ جاوے, آج تو حضور جنت بانٹ رہے ہیں, اس کی بھی قسمت کھل جائے گی. لیکن کہتے ہیں یہ حضرات جب تک اٹھے وہاں تک وہ آیا نہیں اپنے بھائی کے مطابق. آدمی اپنے لوگوں کے لیے اس طرح کی تمنا خیر کی کرتا ہی ہے, تقاضا ہے محبت کا رشتے کا. قال ابن المسیب, حضرت سعید ابن مسیب جو اس روایت کے راویوں میں ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں فاول تو ذال کا قبور ہوں اجتماع تھا ہونا ون فرد عثمان. حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ اس واقعے کی میں نے تعویل یہ کی, اس کا مطلب یہ نکالا کہ یہ گویا آئندہ چل کر کے ان حضرات کے قبروں کی طرف اشارہ تھا کہ حضرات شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, وہاں حجرے ہی میں مدفون ہیں, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل سامنے. حضرت عثمان کے مزار پر جب جائیں گے تو آپ کو بالکل وہاں گنبد خضرا ایک دم سامنے نظر آئے گا, بالکل سامنے ہوئے بالمقابل. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تو تعبیر ہوتی ہے خواب کی, یہاں تعبیر کر رہے ہیں حضرت سعید بن مسیب ایک واقعہ, تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے تکوینی طور پر بعض واقعات پیش آتے ہیں اور ان واقعات کی کچھ تشریح آگے جا کر کے دوسری شکل میں پیش آتی, جیسے یہاں تکوینی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ میں تشریف لے جانا اور کنویں پر تشریف فرما ہونا اور حضرت شیخین کا آ کر کے دائیں بائیں بیٹھ جانا اور حضرت عثمان کا سامنے کی طرف بیٹھنا, حالانکہ یہ تو ایک واقعہ تھا جو خارج میں پیش آیا تھا, لیکن گویا اس واقعے کے ذریعے سے آگے ان حضرات کی جو قبریں بننے والی تھی وہ بھی اس کی طرف اشارہ دیا گیا, حالانکہ یہ کوئی خواب کی چیز نہیں تھی خارجی. تو حضرت شاہ اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, ان خارجی واقعات کی بھی آگے جا کر کے ایک تعبیر وجود میں آتی ہے جیسے یہاں پر وجود میں. میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ میں حج میں ایک مرتبہ جب گیا تھا پہلی مرتبہ تو وہاں ایک بزرگ تھے مدینہ منورہ میں جو دعوت تطویر لیگ سے جڑے ہوئے, اور جو واقعہ پیش آیا تھا وہاں سن 1499 میں, وہ اسی وقت اس کے بعد والے سال میرا جانا ہوا تھا, تو پابندی بھی تھی ان دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کے اوپر, اور وہ وہاں مدینہ منورہ کے جو ہے جگہوں سے اور ان کی زیارت گاہوں سے بخوبی واقف تھے. تو مجھے ایک صاحب نے بتلایا کہ آپ ان سے ملیں گے تو آپ کو یہ بتلائیں گے. میں نے ان سے جا کر کے پوچھا, درخواست کی, انہوں نے کہا دیکھو میرے پاس اس طرح جیسے سامنے بیٹھتے ہیں اس طرح مت بیٹھو, میں اس وقت معتوب ہوں حکومت کا, اس لیے جو ہے وہ آپ اس طرح بیٹھیں گے تو کہیں آپ کے لیے کوئی دشواری نہ ہو جائے. ہاں جیسے صف میں بیٹھتے ہیں نماز کے لیے اس طرح میرے قریب آ کر کے بیٹھ جاؤ, میں بتاتا رہوں گا تم دیکھتے رہیں گے. چنانچہ میں جا کے بیٹھ جاتا تھا اور اس طرح مسجد میں فلاں جگہ فلاں جا کے میں دیکھ کر کے آ کے سمجھ میں آتا تھا تو بتاتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے, نہیں آتا پھر سے پوچھتا تھا. تو بہرحال انہوں نے یہی واقعہ اس سفر میں سنایا. اس میں ایک چیز انہوں نے زائد بتائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا تم ٹھہرو میں اجازت حاصل کروں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب گئے پوچھا, حضور نے فرمایا ان کو جنت کی بشارت دو اور آنے کی اجازت نہیں ہے. چنانچہ کہا ان کی قبر وہاں مدینہ منورہ میں نہیں بنی. دیکھیے یہ انہوں نے سنایا تھا, لیکن یہ چیز مجھے کہیں کسی کتاب میں نظر نہیں آئی. یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اہل علم بھی موجود ہیں, اگر کسی کے علم میں ہو یہ چیز تو بتائیں. حدثنا علی بن محمد قال حدثنا سفیان عن عبید اللہ بن ابی یزید عن نافع بن جبیر بن مطعم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ من النہار لا یکلمنی ولا اکلمہ حتی اتا سوق بنی قینقاع فجلس بفناء بیت فاطمۃ فقال اثم لوکہ اثم لوکہ فحبست شیئا فظننت انها تلبسه سخابا او تغسله فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال اللهم احببه واحبب من يحبه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن کے ایک حصے میں, بعض روایتوں کے اندر لفظ طائفہ کے بجائے صائفہ آیا ہے, یعنی گرمی کے وقت میں جب دن چڑھ گیا تھا اور ذرا تیزی آئی تھی گرمی میں, نکلے باہر تشریف لائے, لا یکلمونی ولا اکلمہ, میں آپ کے ساتھ ہو گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ میرے ساتھ کوئی بات کر رہے تھے فرما رہے تھے اور نہ میں آپ کے ساتھ کچھ بات کر رہا تھا. ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز میں کسی غور و فکر میں مشغول ہوں, یا کچھ تسبیح وغیرہ پڑھ رہے ہوں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں, اور جب آپ خاموش تھے تو ظاہر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے کی کیسے ضرورت کر سکتے تھے, لیکن ان کی خاموشی تو صاف تھی. حتی آتا سوق بنی قینقاع, یہاں تک کہ بنو قینقاع کا جہاں بازار تھا, یہ بنو قینقاع یہود کا ایک قبیلہ ہے جو زرگری کا پیشہ کرتا تھا, سنار تھا. اور پھر فجلس بفناء بیت فاطمۃ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں کمرہ تھا, تو اس بازار سے واپس آئے اور واپس آنے بازار میں وہاں تشریف لے گئے تھے, پھر وہاں سے واپس آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کے باہر صحن میں آپ بیٹھ گئے, اور باہر صحن میں بیٹھ کر آواز دی, اینا لوکا اینا لوکا اسما لوکا. لوکا چھوٹے بچے کو بھی بولتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا جو اس وقت چھوٹے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے ہی گویا آپ نے آواز دی, بچہ کہاں ہے, بچہ کہاں ہے, وہ چھوکرا کہاں ہے. آپ حضرت حسن کو گویا کھلانا چاہتے تھے اپنے پاس. فحبس تو شاید حضرت اب حضور باہر ہی, اندر نہیں تشریف لے گئے, باہر ہی سے آواز دی کہ بچہ کہاں. حضرت ابو ہریرہ بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز کو سننے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کو تھوڑی دیر روکے رکھا گھر میں. فظننت انھا تلبسہ سخابا او تغسلہ, کہ وہ تھوڑی دیر جو روکے رکھا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تیار کر رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجنے کے لیے. سخاب یہ جو ہے دانوں کا بنا ہوا ہار ہوتا ہے, موتیوں کے علاوہ جو دانے ہوتے ہیں, بعض لوگوں نے لکھا ہے, حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے فیض الباری کے اندر حضرت کی تقریر میں یہ ہے کہ آنولے کا جو شیرہ ہوتا تھا اس کو جمع کر اس کے دانے جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں ایسے بنائے جاتے تھے اور اس کا ہار پہنایا جاتا تھا, یا لونگ کا ہار, چھوٹے بچوں کو اس طرح کے ہار پہنائے جاتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ جو ان کو بھیجنے میں دیر کی حضرت فاطمہ نے, میں سمجھ گیا کہ وہ ان کو ہار پہنا رہی ہیں, او تغسلو یا ان کو نہلا رہی ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں کو جب بڑوں کے پاس بھیجنا ہو تو ان کو تیار کر کے بھیجنا چاہیے, ایسے گندے نہ بھیجے جائیں, سمجھایا گیا. یہاں دیکھو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس کا اہتمام کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حسن کو بلوایا تو حضرت فاطمہ نے فوراً نہیں بھیجا بلکہ تیار کر کے بھیجا. فجا یشتد جب ان کو تیار کر کے چھوڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے باہر آنے کے لیے تو دوڑتے ہوئے آئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتی عانقہ وقبلہ. بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ ان کو وہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتا ہوا دیکھا تو آپ نے یوں ہاتھ کر دی. تو حضرت حسن جو ہے وہ بھی یوں ہاتھ دوڑتے ہوئے آئے ایسا ہاتھ کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چمٹ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معانقہ کیا, اپنے گویا اسے سینے سے لگا لیا اور بوسا دیا اور ساتھ میں حضور یہ فرمانے لگے اللہم احبب ہو و احبب من یحبہ, اے اللہ تو ان سے محبت کر اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت کر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں ہمیشہ ان سے حضور کی یہ دعا حاصل کرنے کے لیے محبت کرنے لگا. موبائل کی اسکرین پر جب قرآن کریم ہو تو اس کی اسکرین کے علاوہ بٹن اسی طرح پیچھے کے حصے کو بلا وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ موبائل جو ہے موبائل میں بہت ساری چیزیں ہیں. پہلے تو وہ 2-in-1 نے 3-in-1 ہوتا تھا, اب تو پتہ نہیں ہے جو ہے 100-in-1 جیسا ہو گیا کہ ایک کے اندر کئی چیزیں ہیں. فون بھی ہے اور اس کے ساتھ یادداشت بھی ہے, ڈائری بھی ہے, کیلنڈر بھی ہے, فلانا بھی ہے, فلانا بھی ہے, بہت چیز ہے. اس میں بہت سی چیزیں محفوظ رکھنے کا بھی انتظام ہے, اسی محفوظ رکھنے میں قرآن کریم کو بھی ہم اندر لگاتے ہیں. تو اب موبائل کو جس وقت اور جس کام کے لیے, میں اپنے طور پر یہ کہتا ہوں کہ کسی کتاب میں دیکھا نہیں ہے, میرا اپنا تجزیہ ہے کہ موبائل کو جس وقت جس کام میں آدمی استعمال کرے گا اس حکم میں رہے گا. فون کے طور پر استعمال کر رہا ہے تو فون کے حکم میں, ڈائری کے طور پر استعمال کر رہا ہے تو ڈائری کے حکم میں, اور اسی طرح کیلنڈر کے طور پر استعمال کر رہا ہے تو اسی حکم میں, اور جو ہے ٹیپ ریکارڈ کے طور پر استعمال کر رہا ہے تو اسی حکم میں ہوگا. تو یہاں جب اس نے اسکرین قرآن اندر جو محفوظ ہے اس کو اسکرین پر لایا تو اب گویا یہ موبائل کو بطور مصحف کے استعمال کر رہا ہے. قرآن کے اسکرین پر آنے کی وجہ سے اب وہ یہ موبائل گویا یوں سمجھو کہ یہ قرآن ہے. اگر یہ قرآن اس کے یہاں موبائل کے اندر بھی جو محفوظ ہوتا ہے وہ محفوظ الفاظ کی شکل میں نہیں ہوتا, وہ تو میموری ہوتی ہے, اس کا دماغ ہوتا ہے. جیسے انسان کے دماغ کے اندر چیزیں محفوظ ہوتی ہیں, ہمارے دماغ میں کتابیں قرآن محفوظ ہے, تو ایسا نہیں کہ کوئی دماغ کاٹ کے دیکھے گا تو اندر کوئی حروف نکلیں گے, تو ایسے اس میں بھی کوئی حروف نہیں, لیکن میموری میں محفوظ ہوتا ہے. البتہ وہ میموری جب لائیں گے تو اس کی وجہ سے سامنے آتا. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جب اس کو قرآن کے طور پر استعمال کرے گا اور اسکرین پر قرآن آئے گا تو اب یہ اسی حکم میں آ جائے گا. اب گویا یہ پورا جو پیس ہے یہ کیا سمجھا جائے گا, مصحف کے حکم میں. تو جیسے آپ قرآن کھولتے ہیں اور اوپر سامنے کے صفحات کے اوپر الفاظ ہوتے ہیں, نیچے بھلے جلد ہو تو اس جلد کو بھی آپ بغیر وضو کے نہیں پکڑ سکتے, ایسے یہاں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ کہیں کسی جگہ دیکھا نہیں, میری اپنی یہ ہے تحقیق, یہ میرا تجزیہ ہے. جے جگہ استادنی مار پڑے چھے اے جگہ پر جہنم نی آگ حرام تھئی جائے چھے, یہ بات ساچی چھے؟ ذرا تفصیل تھی بتاؤ جو ہمیں, یہ کہیں دیکھا نہیں بھائی. ان کے ماننے والے استادوں نے گڑھ لی ہو یہ روایت, کسی روایت سے تو نظر سے گزرا نہیں. اگر کوئی شخص نماز کے علاوہ اوقات میں بھی پائچے وال کر گھومتا ہو تو کیا پھر بھی نماز پائچے وال کر پڑھنا مکروہ ہے؟ ارے ویسے اور علاوہ میں نہ گھومتا ہو تو بھی ہمارے یہاں تو اس کے وال پائچے وال کر پڑھنے میں کراہت نہیں ہے. اس لیے کہ وہ ڈھانک کر یہ تکنے کے یہ کر کے پڑھے گا تو یہ تو جو ہے حرام ہے, وعید اس پر آئی ہے, اس وعید سے بچنے کے لیے جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی دیکھو کوئی بھی کپڑا جو ہے اس کے عام طرز سے ہٹ کر پہنا جائے تو اس میں فقہ نے کراہت لکھی ہے
لیکن یہ جو پتلون وغیرہ ہے اس کو موڑ کے بھی تو پہنا جاتا ہے, موڑ کر پہننے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے صورت میں وہ عام جو اس کا دستور اس کے خلاف نہیں پایا جاتا. جو حضرات اس کو اس بنیاد پر کراہت کے قائل ہیں وہ ثابت نہیں ہوگی. کیا رومال پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا مطلب رومال پہن کر نماز پڑھ؟ رومال باندھ سکتے, باندھ کر کے پہن سکتے. عرف میں بڑوں کے ساتھ بہت سے لوگ جب ملنے کے لیے جاتے ہیں تو کھلے سر جانے کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے, اجامہ پہن وہ اس کو آداب میں شمار کیا گیا. اس معنی کر کے اس سے بھی کوئی کراہت نہیں آئے گی. مقتدی امام کے پیچھے جو نیت کرتا ہے اس میں کیا کہے, امام کے پیچھے, اس امام کے پیچھے یا پیش امام کے پیچھے؟ زبان سے بولنا تو ضروری ہے نہیں, نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے. اس امام کے پیچھے دل میں یہ نیت کرے کہ یہ جو امام مسلح پر کھڑا ہے امام کی جگہ پر اس کے پیچھے میں پڑھ رہا ہوں, کافی ہے. اگر کوئی نماز کے علاوہ اوقات میں ٹوپی نہ پہنتا ہو اور اچھے لوگوں کے پاس ٹوپی پہن کر نہ جاتا ہو تو کیا نماز میں وہ ٹوپی پہنے, کیا وہ ثیاب بجلا میں داخل نہیں ہوگا؟ بس جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ سے سر کا بھی چھپانا روایتوں میں آتا ہے, اس لیے جو ہے وہ خود اس کا اپنا یہ ہے, اس کی وجہ سے ٹوپی کی حیثیت میں کوئی فرق پڑتا نہیں ہوتی, وہ ثیاب بجلا میں نہیں آتی, وہ تو پہن کے ہی نماز پڑھنی چاہیے, مکمل لباس کا ایک حصہ ہے. ہماری ساس اپنے بیٹے کی نافرمانی سے نالا ہے, دعا کی درخواست کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنی ماں کا مطیع و فرما بردار بنا, اللہ اپنا بھی مطیع و فرما بردار بنائے ماں کا بھی. ہماری دکی نے پڑھنا میں بار بار ستایا سے اولاد ماتے دعانی عرض سے, اللہ تعالیٰ اس کو صالح اولاد عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك, لا اله الا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم آتنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزع منا صالح ما اعطيتنا. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما, تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوا میں ذکر و دوا میں طاعت کی توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں خلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما، ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما، ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے اثرات سے اے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما، ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے نجات عطا فرما کر اے اللہ دیندار، امانت دار، غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کو اے اللہ صالح، امانت دار اور اے اللہ غیرت ایمانی سے بھرپور شجاع قیادت کے اوپر متفق و متحد فرما، ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ ہدایت کو عام فرما دے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا رب.